الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه وعم وأبي زرعة: والشفاعة حق. سب سے پہلے تو یہ معذرت ہے کہ ہمارا چونکہ وہ لاگنگ نہیں ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں ساتھیوں سے معذرت ہے، کیونکہ انتظار کی تکلیف جو ہے کرنی پڑی. دوسری بات یہ کہ یہ جو پچھلے درس میں ہم نے حوض کے بارے میں احادیث بیان کی تھیں اور پھر سوال جواب ہوئے تھے، تو اسی فقرے کا اگلا حصہ یہ ہے کہ ابو حاتم رازی اور ابو زرع رازی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ شفاعت حق ہے. یعنی یہ بات بالکل سچ ہے کہ قیامت کے دن سفارش کی جائے گی، شفاعت کی جائے گی. یہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے، اس سلسلے میں کچھ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ شفاعت، یہ سفارش اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی یہ اجازت دے گا اپنے رسولوں کو یا نیک لوگوں کو کہ وہ کچھ دوزخیوں کے بارے میں، کچھ جہنمیوں کے بارے میں سفارش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بعد وہ شفاعت کریں گے، اور اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو جہنم سے نکالے گا یا ان کی جو ہے وہ سفارش قبول فرمائے گا. تو اسی سلسلے میں انہوں نے جو کتاب الشریعہ لکھی ہے اس میں حدیث لائے ہیں، اور اس میں شروع میں یہ لکھا ہے کہ ان المنکر للشفاعت یزعم ان من دخل النار فلیس بخارج منہا، کہ بے شک وہ شخص جو شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جہنم سے کوئی آدمی بھی باہر نہیں نکلے گا. وہذا مذہب المعتزلہ، یہ معتزلہ کا مذہب ہے. یکذبون بہا، جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں. اور آگے پھر انہوں نے احادیث اور آثار ذکر کرنے شروع کیے ہیں امام آجوری رحمت اللہ علیہ نے، اور یہ آثار، ان میں سے بعض صحیح بخاری، بعض صحیح مسلم میں یہ حدیث اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں. مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. یعنی ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کی مقبولیت کی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے فضیلت، کہ اس کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتا ہے. فتعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی وہ دعا کر لی ہے جسے اللہ رب العزت قبول فرماتا. وانی خبات دعوتی، اور میں نے اپنی دعوت کو، اپنی دعا کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے اجازت دی ہے دعا کی، اس کو میں نے چھپا کر رکھا ہے. شفاعتا لامتی الی یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا. فیا نائلتن انشاء اللہ، اور یہ میری شفاعت سفارش پہنچے گی اگر اللہ چاہے گا. لمن مات من امتی، ہر اس آدمی کو جو میری امت میں سے مرا ہوگا، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کوئی بھی شرک نہیں کرتا تھا، کچھ چیز بھی کسی چیز میں شرک نہیں کرتا تھا، ذرا شرک نہیں کرتا تھا. یہ حدیث جو ہے اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ شرک کرنے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی. شرک کرنے والا اس کے بارے میں کوئی سفارش اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے صرف ان لوگوں کے بارے میں سفارش کی اجازت دی ہے اور اجازت دے گا جو شرک نہ کرنے والے لوگوں کی. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن کون سے لوگ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ تھا اللہ یسلنی عن ھذا الحدیث سے احد اولا من کا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرا یہ گمان تھا.
تو اس کے بعد میں بات کروں گا آپ سے.
جی میری بات کہاں سے کٹ گئی تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون سے لوگ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے قیامت کے دن. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، میرا یہ مجھے یقین تھا کہ اس حدیث کے بارے میں، اس بات کے بارے میں تجھ سے زیادہ کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں ہے. لما رائے تو میں نے ہر سے کہا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ تیرے ذہن میں، تیرے دل میں علم کا، علم کی حرص ہے، علم کا شوق ہے، یعنی علم کا شوق تیرے دل میں، تیرے ذہن میں ہے، یہ میں دیکھتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من نفسی، قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ انسان ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، یعنی اس کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اور اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا انکار کرے گا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا، تو وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اور شفاعت کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. اسی طرح جناب عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، یہ روایت ان کی آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں. اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر ایک دعا کی تھی، انہوں نے وہ دعا سنی تھی، اس دعا کو یاد کر لیا تھا، اور یہ پھر آگے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کی، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، اتدرون ما خیرنی ربی، کیا تم جانتے ہو کہ میرے رب نے مجھے کس کا اختیار دیا ہے، کیا اختیار دیا ہے؟ قلنا، تو ہم نے کہا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. قال خیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنت، اللہ رب العزت نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، وہ بین شفاعت یا مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے، فاخترت شفاعت، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، چن لیا. فقلنا یا رسول اللہ ادع اللہ ان یجعلنا من اہلھا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرمائے. قال ہی لکل مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر مسلمان کے لیے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جسے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 6566. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج اللہ من النار قوما بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کو جہنم کی آگ سے نکالے گا، فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور پس انہیں اللہ جنت میں داخل کرے گا، فَيُسَمِّيهِمْ آلُ الْجَنَّةِ الْجَهْنَمِيِّينَ، تو جنتی ان کو جہنمی کہیں گے. یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہاں بیان کیا گیا ہے.
یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایڈمن پلیز جو ہے ٹیکسٹ کو اور دوسرا وائس کو جو ہے ریڈ ڈاٹ دے رہے ہیں، بار بار ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ جو کنسلٹیشن سے جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں وہ پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو ایڈمن جو بھی ہے یہ ریڈ ڈاٹ پلیز دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے ساتھی سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے درس کے بعد انشاءاللہ شروع ہوگا. جزاک اللہ خیر.
تو جہنمی جو ہیں وہ کہلائے جائیں گے، انہیں آل جنت، جنتی لوگ جہنمی کہیں گے. آگے اس میں آتا ہے کہ حدیث میں کہ بعد میں انہیں جنت کی ایک نہر میں نہلایا جائے گا، اور پھر وہ جہنم کے آثار ان سے دور کر دیے جائیں گے. اسی طرح عمران ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید بھی اپنے گھر والوں کے بارے میں شفاعت کرے گا 70 اپنے گھر والوں کے. اور اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسرے صحابہ سے بہت سی روایات ہیں جنہیں امام آجری بھی لائے ہیں اپنی کتاب میں، سنن ترمذی میں بھی ہیں، مسند احمد میں بھی ہیں، اور کتابوں میں بھی ہیں. اور ان روایتوں کو شیخ البانی نے، شیخ مقبل نے، اور دوسرے علماء نے صحیح قرار دیا ہے، بلکہ یہ متواتر روایتیں جن کا خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الكبائر من امتی، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو میری امت میں سے ہیں اور کبیرہ گناہ کرنے والے، یعنی کبیرہ گناہ جن لوگوں سے ہوئے ہیں امت میں، امت مسلمہ میں جو لوگ ہیں، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شفاعت کریں گے. اور آگے اس حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم یکن من اہل الکبائر فما لہ وللشفاعت، جو شخص کبیرہ گناہوں والوں میں سے نہیں ہوگا تو اس کے لیے کوئی اس کی کیا شفاعت، اس کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا، کفر کرنے والا شخص، چاہے وہ اپنے آپ کو کیا بھی سمجھتا ہو، اس کی کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ان لوگوں کی شفاعت ہوگی جو گناہگار تھے لیکن اللہ اور رسول کو ماننے والے تھے، شرک نہیں کرنے والے تھے. اسی طرح اس سلسلے میں یہ آخری حدیث بھی سن لیں. مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ فرماتے ہیں کہ للشہید عند اللہ عز و جل تسع خصال, شہید ہونے والا جو شخص ہے اللہ کے ہاں اس کو نو چیزیں, نو خاص صفتیں دی جاتی ہیں. یغفر له فی اول طفقت من دمی, جب اس کا خون نکلتا ہے اس کے جسم سے پہلے پہلے جو خون نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی مغفرت کر دی جاتی. وہ یرا مقعدہ من الجنہ, اور وہ اپنا جنت میں ٹھکانہ دیکھتا ہے. وہ یحل حلۃ الایمان, اور اسے ایمان کا تاج پہنایا جاتا ہے. وہ یزوج من الحور العین, وہ حوریں بڑی آنکھوں والی جنت میں جو اللہ رب العزت نے پیدا کر رکھی ہیں وہ ان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. وہ یجار من عذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے اسے بچا دیا جاتا ہے. وہ یامن من الفضائل اکبر, اور قیامت کے دن جو بہت بڑا خوف والا دن آنے والا ہے اس دن کے ڈر سے وہ بچ جائے. وہ یوز والا راسی تاج الوقار, اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا. الیاقوت تو مینو خیر من الدنیا و مافیا, اس تاج میں جو یاقوت لگے ہوئے ہیں وہ ساری دنیا سے بہتر ہے. وہ یزوج اثنین و سبعین زوجتا من الحور العین, 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائے گی. وہ یشو فی سبعین انسان من اقاربی, اور وہ اپنے 70 رشتہ داروں کے بارے میں شفاعت کرے گا. تو یہ حدیث اور دوسری جو حدیث ہیں ان حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے اپنے امتیوں کے بارے میں, اور اسی طرح نیک لوگ بھی کریں گے, لیکن یہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت کے ساتھ ہوگی. اللہ من اذن له الرحمن, اللہ رب العزت جس کے بارے میں یہ اجازت دے گا کہ یہ یہ انسان ہیں, یہ یہ لوگ ہیں, ان کے بارے میں سفارش کرو, تب سفارش ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہ دے اور اپنی طرف سے سفارش شروع کریں. اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی شرک کی کرنے والا ہو, کفر کرنے والا ہو, اور وہ سمجھے کہ اب میری شفاعت ہو جائے گی. ایسے شخص کی کوئی شفاعت نہیں. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اہل سنت شفاعت کو مانتے ہیں, معتزلہ اور خوارج اور دوسرے گمراہ فرقے شفاعت کا انکار کرتے ہیں. اور سفارش کے بارے میں یہ موقع بھی لوگوں کا بعض لوگوں کا غلط ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو مرضی ہے گناہ کرتے جاؤ, یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمیں بچا لیں گے. کوئی بھی نہیں بچا سکے گا سوائے اللہ کے اذن کے. اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کرو تو پھر وہاں سفارش کی جائے گی. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سوال جواب ہوں گے, لیکن وہ پچھلے جو درس تھا اس میں ایک ساتھی نے سوال کیا تھا تقدیر کے بارے میں. وہ ساتھی اگر وہ موجود ہے تو سن لیں, نہیں تو پھر بعد میں یعنی ریکارڈنگ سے وہ لے لیں گی. ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ, یعنی خاموشی اختیار کرو. یہ حدیث جو ہے یہ مختلف کتابوں میں موجود ہے, حلیۃ الاولیاء میں, الموجب الکبیر میں طبرانی کی, اور دوسری کتابوں میں. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الحدیث الصحیحہ میں پہلی جلد میں حدیث نمبر 34 یہ حدیث ذکر کی ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اذا ذکر صحابی فامسکو, اگر میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ. اور آگے اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے وہ اذا ذکر القدر فامسکو, اور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو بھی رک جاؤ, یعنی خاموشی اختیار کرو. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود صوبان اور عبداللہ بن عمر اور طاؤس سے روایت کی گئی ہے. وَكُلُّهَا ضَعِيفَةُ الْأَسَانِيدِ, اور اس کی سندیں ساری ضعیف ہیں, یعنی اس کی سندوں میں سے کوئی بھی صحیح نہیں. وَلَكِنْ بَعْضُهَا يَشُدُّ بَعْضًا, لیکن شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ سندیں ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں جتنی روایتیں سب ضعیف ہیں. اب ضعیف روایتوں کو جمع کر کے حسن لغیری بنا دینا, ختم نہیں ہوئے, حسن لغیری بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے, یہ روایت ضعیف ہی ہے. اس بارے میں راج بات یہی ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے. تو یہ اس ساتھی کے سوال کا جواب ہے. اس کے بعد اب جو ساتھی کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کریں, انشاءاللہ اگر معلوم ہو تو جواب دوں گا, نہیں تو تحقیق کے بعد جواب دیں گے. لیکن یہ سوال یہ یاد رکھیں کہ کوئی سیاسی قسم کے سوال نہ کیے جائیں, کسی سیاسی سوال کا جواب جو میں نہیں دوں گا, اور نہ کوئی ایسا سوال جس میں اہل حق اہل سنت اہل حدیث سلفی ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. اس قسم کا کوئی ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے. سوال حدیث کے ساتھ متعلق ہو یا اسی قسم کے اسماء و رجال کے ساتھ یا اس قسم کا کوئی سوال ہو. غلط سوال جو ہے ہر سوال کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دیا جائے. صحابہ کرام نے بھی ہر سوال کا جواب نہیں دیا. اور اسی طرح امام مالک کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا نا سوالات پوچھنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. تو وہ حیران ہوا, اس نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ دو کہ مالک کہتا ہے لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اب ٹرن بائی ٹرن جو ہے ابو بھائی آپ کا اس کے بعد ہاتھ کھڑا ہے, اور جنہوں نے کوشچن ٹیکسٹ میں کرنا ہے وہ بھی اپنا ہاتھ ضرور ریز کریں, اور جب ان کا مائک پہ ان کی باری آئے گی تو اس وقت ان کے ٹیکسٹ کا جو ہے جواب دیا جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ جو ہے سیاسی قسم کے سوالات سے مطلب یہی ہے کہ جو جماعتیں مختلف بنی ہوئی ہیں ان کے متعلق جو ہے سوال نہیں, اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی کوشچن کریں گے انشاءاللہ جو ہے شیخ صاحب جو ہے اس کو جواب دیں گے. تو ابو بھائی میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں, آپ سے سیکھ لیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب ایک بہن کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے سوال کہ قرآن کریم میں امام مہندی کے آنے کے بارے میں کہیں پر بھی اطلاع نہیں ہے, تو جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں امام مہندی کے آنے کے سلسلے میں قیامت سے پہلے, کیا وہ ساری کی ساری حدیثیں کیا صحیح ہیں کیا؟ جزاکم اللہ خیر. امام مہندی یا مہندی جزاکم اللہ.
یہ سوال کہ امام مہدی کے بارے میں ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں, اس کا جواب یہ کہ ساری حدیثیں صحیح نہیں ہیں. ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں, حسن بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں. دوسرا یہ کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور تمہیں رسول جو دے اس کو لے لو اور جس سے تمہیں منع کرے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں اپنی حدیث میں خبر دی ہے, اور یہ حدیث کتابوں میں موجود ہے. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں گے, وَإِمَامُكُم مِّنكُم, اس روایت میں یہ الفاظ ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا, تمہارا خلیفہ, تمہارا امام تمہارا خلیفہ اس وقت تم میں سے ہوگا. اسی طرح سنن کے اندر مثلا سنن ابی داؤد کے اندر عاصم ابن ابی النجود ایک صدوق ایک سچا راوی حسن درجے کا راوی وہ بیان کرتا ہے زر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ تابی سے ثقت قابل اعتماد راوی سے, وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یعنی قیامت سے پہلے, مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس وقت کم تک قیامت نہیں ہوگی جب تک اللہ رب العزت میرے آل میں سے میرے آل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے مطابق, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام مطابق, یملأ الأرض عدلا, وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح ظلم سے بھری ہوئی ہے. یبعث اللہ کے الفاظ ہیں. تو یہ محمد بن عبداللہ یعنی اس کے امام مہدی اس کے آنے کی خبر سنن ابی داؤد کی حدیث میں موجود ہے, بلکہ امام مہدی کے بارے میں ابو داؤد نے ایک پوری کتاب لکھی سنن میں. اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی النہایہ تو فی الفتن والملاحظ, اس میں ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. بہت سی حدیثیں اس قسم کی ہیں, ان میں سے کئی حدیثیں صحیح ہیں. تو ان صحیح حدیث کی روشنی میں امام مہدی کا جو تصور ہے اہل سنت کے ہاں یہ بالکل صحیح ہے. ایک یاد رکھیں, شیعہ کے ہاں ایک تصور ہے. شیعہ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور وہاں غاروں میں ہے سامورا کے. اس بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. محمد بن اسن العسکری کے نام سے وہ جس کو امام مہدی مانتے ہیں اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, وہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. اور محمد بن حسن کا کوئی حدیث میں نہیں آتا ہے کہ کوئی محمد بن حسن نام کا کوئی امام مہدی ہوگا, محمد بن عبداللہ ہوگا. دوسرا یہ کہ حدیث سے یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ وہ حسن کی اولاد سے ہوگا, حسین کی اولاد سے یعنی نہیں ہوگا. تو یہ تو حسین کی اولاد سے تھے محمد, وہ جو حسن عسکری ہے تو حسن عسکری کا بیٹا محمد ہو, اس کا کوئی وجود نہیں ثابت. اس لیے جو شیعہ امام مہدی ان کے نزدیک جو تصور ہے وہ علیحدہ تصور ہے. اور اہل سنت کے ہاں امام مہدی کا تصور یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا, امیر المومنین ہوگا. یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوگی, یہ کوئی معصوم نہیں ہوگا, یہ امیر المومنین ہوگا, خلیفہ ہوگا, اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے والا ہوگا. تو اس کا یعنی ثبوت صحیح بخاری مسلم میں بھی موجود ہے, جس طرح میں نے پہلے حدیث بیان کی. ابو داؤد سنن ابن ماجہ اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. حضرت علی سے بھی روایتیں ہیں, عبداللہ بن مسعود سے بھی اور دوسرے صحابہ سے بھی روایتیں ہیں. تو یہ جو ہے امام مہدی کا جو عقیدہ یہ بالکل صحیح ہے. زمانہ حاضر میں بعض منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں, یا مرزائی حضرات, مرزائی حضرات اس کا بھی انکار کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی اور مسیح عیسیٰ دونوں ایک ہیں, اور پھر وہ دونوں ایک کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مرزا کو جو اپنا انہوں نے بنا رکھا ہے, مہدی بھی اور مسیح بھی. اس کافر کو, ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے جھوٹے شخص کو, کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال تو میرا یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام یا عجیب مادی حضرت امام مہدی اور دجال, ان کی ترتیب کیا ہوگی نزول کی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ بنی قمیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبیلہ تھا, اس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بنی قمیم کہ ان کی قبیلت بیان کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دجال سے جو ہے وہ
حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام مہدی پہلے آئیں گے, واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے. ان کی بیعت کی جائے گی بیت اللہ حرم میں, اسی طرح وہ جو ہیں وہ جہاد کریں گے. تو وہ دمشق میں شام میں امام مہدی ہوں گے جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سفید منارے پر نازل ہوں گے. اب سفید منارہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ وہ جو جامع مسجد ہے دمشق میں, اس کا جو سفید منارہ ہے بڑا, اس منارے پر وہ نازل ہوں گے. یہ سفید منارے والی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, دمشق کے مشرق کی طرف. اس سے ایک یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں میں مینار بنانا جائز ہے, منارے بنانا یہ جائز ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی سن لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے نازل ہوں گے. تو اس کا ذکر بھی حدیث میں آئے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے. مسند بزار میں صحیح سند سے یہ روایت موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے. اسی طرح ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی جو سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے, اور حاکم اور زابی نے اسے صحیح قرار دیا ہے, اور اس روایت کی سند بھی حسن ہے, حسن لذاتی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں, لیکن یہ ان کی غلطی ہے, ان کا وہم ہے. تو حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے ہیں تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے، تینوں نبیوں سے، تینوں رسولوں سے آپ کی ملاقات آسمان پر ہوئی، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ معراج والی رات کو یہ ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نبیوں کے درمیان، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث ہو رہی تھی، ایک مذاکرہ ہو رہا تھا کہ قیامت کب آئے گی. تو اس میں مذاکرے کے دوران عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی قیامت کا علم تو اللہ کو ہی ہے، یعنی یہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اتنا پتہ ہے مجھے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قیامت سے پہلے نازل ہوں گا، اتروں گا، اور میں دجال کو قتل کروں گا. یہ روایت صحیح روایت ہے، اس کو حاکم اور زابی دونوں صحیح کرا دیتے ہیں، اس کا راوی مؤثر بن غفاظہ وہ سکہ راوی ہے. اس حدیث سے کئی مسئلے معلوم ہوئے، ایک دو یہ مسئلہ معلوم ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اس سے کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو حدیث میں آیا کہ نازل ہوں گے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آسمان پر ہیں، یعنی عیسیٰ بن مریم ناصری، اس سے مراد چاند بی بی کا بیٹا غلام القادیانی نہیں، انگریزوں کا ایجنٹ، جھوٹ بولنے والا، اور باقی جو اس کے انشاءاللہ پھر کبھی. تو خیر عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، ایک یہ ثابت. دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے، تو غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. تو یہ مختلف فرقوں پر یہ رد کرنے والی یہ روایت ہے، اور سند جس کی حسن لذات ہی ہے یا صحیح ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے، آسمان سے نازل ہو جائیں گے، پھر دجال سے جنگ ہوگی، دجال مارا جائے گا. لد لڈا جس کو کہتے ہیں انگلش میں، اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے جنگی، وہاں پر دجال مارا جائے گا. اس کے بعد یاجوج و ماجوج جو ہیں خروج کریں گے، یاجوج و ماجوج زمین پر آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ مومنوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، جس طرح کہ صحیح مسلم سے ثابت ہے. تو یہ ہے قیامت کی شرائط میں سے باتیں. دوسرا جو سوال ہے بنو تمیم کے بارے تو تفیق ہو گئی نا، کہ پہلے امام مہدی ہیں، پھر عیسیٰ السلام، پھر یاجوج، یہ تفیق ہو گئی. دوسری بات ہے بنو تمیم کے بارے میں، تو بنو تمیم کے بارے میں فضائل میں حدیث موجود ہے، اور یہ قبیلہ جو ہے یہ دجال سے جنگ کرے گا، یہ بھی حدیث میں آئے، اور یہ قبیلہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہے. بنو تمیم کے بہت سے لوگ ریاض میں، دوسرے علاقوں میں موجود ہیں، اور میری ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ بنو تمیم والے، ان میں سے بہت سے لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. ان میں سے ایک ہے شیخ محمد العیبان ریاض میں، اور اس بنو تمیم میں ایک اور ایک آدمی گزرا ہے، اللہ رب العزت نے جس کو بڑی شان دی ہے، بہت بڑا موحد انسان تھا، اس کا نام سن لیں، سنا دوں، محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ، جسے نجدی کہتے ہیں، وہ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام، وہ مجاہد، وہ موحد، وہ اللہ کے اولیاء میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے، وہ جس نے توحید کی دعوت عرب میں پھیلائی، شرک کے اڈوں کو ختم کیا، یہ تمیمی قبیلے میں سے. تو آل تمیم جو ہیں یہ بڑی فضیلت والے لوگ ہیں. یہ جو اسے نجدی کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ سن لیں کہ نجد، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اس سے مراد ریاض کا نجد نہیں ہے، اس سے مراد عراق کا نجد ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے، اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. فی الحال ایک حدیث سن لیں صحیح مسلم کی. سالم بن عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ عراقیوں، میں ایک چھوٹی سی بات کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتا ہوں، پوچھتا نہیں ہوں، اور بڑی بات کے بارے میں تم سے میں کس طرح پوچھوں گا. میں نے اپنی ابا سے سنا ہے، یعنی عبداللہ بن عمر سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. یہ عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین، یہ شیطان کا سینگ عراق سے نکلے گا، تو یہ نجد عراق کا مراد ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب کے علاقے میں سات نجد ہیں، نجد حجاز والا بھی ہے، نجد عراق والا بھی ہے، نجد تہامہ والا بھی ہے. تو حدیث میں جس نجد کی مذمت آئی ہے وہ مدینہ پر، اگر مدینہ میں آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے بالکل سامنے مشرق کی طرف یہ کوفہ کا شہر آتا ہے، عراق آتا ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا اور آگے جائیں تو پھر قادیان بھی آتا ہے، اور دیوبند اور بریلی بھی آتے ہیں، یاد رکھیں. تو یہ مختلف شہر آتے ہیں. بہرحال حدیث سے مراد یہ عراق کی ہے، اور محمد بن عبدالوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ یہ مراد نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے موحد تھے، اور ان کے قبیلے کے بارے میں جو فضیلت والی باتیں ہیں، اللہ کے فضل سے یہ قبیلہ سعودی عرب میں موجود ہے، اب بھی وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں بھی بڑے توحیدی اللہ کے فضل سے، تقلید کا انکار کرنے والے، شرک کا انکار کرنے والے. جی حبوب بھائی آپ آ جائیں، جزاک اللہ خیر.
جی ریاست بھائی پھر آپ آ جائیں، ابو بھائی کا شاید نک ڈراپ ہو گیا، شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. تو ریاست اندرس کو ٹو بھائی آپ تشریف لے مائک پہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ، کیا بات میری آ رہی ہے؟ اچھا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جو ہفتے کے دن کا روزہ ہے اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتا سکے تو. کہ میں پڑھا کہ شیخ البانی نے بتا دیا کہ ہفتے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے سوائے سال کا روزہ، مثلاً اگر اشورا کا روزہ ہو یا الافات کا، اور وہ ہفتے کے دن پہ آ جائے تو پھر بھی نہیں رکھنا چاہیے. تو اگر آپ اس کے بارے میں بتا سکیں. السلام علیکم.
یعنی ہفتے سے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہفتے سے مراد اگر آپ کی سیچرڈے ہے تو اس بارے میں تو آیا ہے کچھ، لیکن یہ اس آدمی کے بارے میں جو خاص طور پر صرف ایک دن کا روزہ رکھے. اگر اس سے پہلے روزہ رکھا جائے تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا جو ہے کہ جب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ہفتے نہیں بلکہ جمعے کا ہے، جمعے کے دن کا، کہ خاص صرف جمعے کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. وہ ہفتے والی حدیث فی الحال مجھے یاد نہیں ہے. اگر شیخ البانی نے اس کو وہ ذکر کیا ہے تو اس سے پھر یہی مراد ہوگی کہ اس سے پہلے یعنی اگر روزہ نہ رکھا جائے تو پھر ممنوع ہے. بہرحال یہ ہفتے والی جو ہے حدیث، یہ ہم بعد میں تلاش کر کے آپ کو جواب دیں گے. فی الحال جو حدیث مجھے یاد ہے وہ صرف جمعے والی ہے کہ جمعہ فرائیڈے کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ روزہ پہلے سے رکھ رہے ہیں، یا ایام بیس میں آپ روزے رکھتے ہیں، یا مثلا عاشورہ کا روزہ آ گیا، تو یہ تو پھر رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ عاشورہ، اب عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ دو دن رکھنا چاہیے، ایک 10 محرم کو اور ایک 9 محرم کو. تو 9 محرم کو ہفتہ آج، یعنی ہفتہ اور آج اتوار، تو اس لحاظ سے ہفتے کا روزہ رکھنا بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر وہ حدیث ہمیں مل گئی تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ صرف اور صرف ایک دن کا روزہ، یعنی ہفتے کا، یہ نہیں سمجھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر. شیخ میرا بھی یہی سوال تھا جو ابھی بھائی نے پوچھا ہے، کہ کل ایک بھائی نے اس کے بارے میں، وہ کافی ساتھیوں کی اس کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحم اللہ اس کو لے کر آئے ہیں، کہ حتیٰ کہ اگر شورا کا بھی روزہ جو ہے، وہ جیسے اس بھائی نے یہ جو ہے نا وہ روایت بیان کی ہے سلسلہ صحیحہ سے، کہ اگر ہفتے کو آتا ہے یا جمعے کو آتا ہے عشورہ کا روزہ، تو پھر بھی یہ جو ہے نا رکھنا صحیح نہیں ہے. تو آپ ذرا اس کی دوبارہ وضاحت کر دیجیے گا انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ خیرا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اس کے بارے میں وضاحت تو بعد میں ہوگی، کیونکہ وہ سلسلہ صحیحہ وہ تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سی جلد میں اور کون سے الفاظ ہیں. تو فی الحال تو ہم یہاں پر نہ کتابیں ہیں جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں، اور نہ جو ہے وہ موقع ہے کہ میں اٹھ کر کتابیں دیکھوں اور تحقیق کروں. تو یہ جو ہے انشاءاللہ آئندہ جب مجلس ہوگی تو اس میں یہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. فی الحال تو یہی بات میں نے اپنے پاس نوٹ کر دیا. فی الحال تو یہی بات ہے کہ یہ اصل یہ صحیح ہے، یعنی اگر عاشورہ آ جائے تو پھر 2 دن کا روزہ ہونا چاہیے، 9 کا بھی اور 10 کا بھی، جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ثابت ہے. مصنف عبدالرزاق میں، مصنف کبری البیقی میں فرماتے تھے سوم و تاسع والعاشر، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو. تو یہ اب جو اگر حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ عشورہ کے دن بھی اگر وہ ہفتہ آ جائے تو نہ رکھو، اور اگر حدیث صحیح ہوگی ہوئی تو ہم اس کو سر تسلیم ہم کریں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ کبھی بھی ہفتے کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن پہلے یہ حدیث ہو تحقیق تو ہو جائے، کیونکہ شیخ الحمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی حدیث جو ہیں وہ ان کو صحیح کرا دیتے ہیں اور ضعیف ہوتی ہیں، جس طرح کہ ابھی میں نے آج بیان کیا ایک حدیث جس کو سلسلہ صحیحہ میں لے آئے ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ تحقیق کے بعد اس کا جواب دیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ہم کو بتائیں. جی شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ یا جو پرویزی دعوت اور یعنی منکرین حدیث کی جو دعوت ہے ادھر جب میں رہتا ہوں چل رہی ہے، اور لوگ اس دعوت میں آ رہی ہے کہ حدیث و سنت کچھ نہیں ہے اور بس ہم کو قرآن کو پکڑنا چاہیے، تو اس کو رد کرنے کے لیے آپ کچھ بتائیں، ایسے آپ کوئی سوال بتائیں جہاں میں پوچھ سکتا ہوں اس پرویزیوں سے کہ منکر رد کروں اور بھائیوں کو اہل سنت کو واپس لے سکتے ہیں اہل سنت میں، کہ یا ابھی بہت خطرے میں وہ پور کی طرح اٹھ رہے ہیں سارے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرویزیوں کے بارے میں مختلف کتابیں بھی ان کے رد میں چھپی ہیں پاکستان میں، جن میں سے ایک ہمارے استاد مولانا عبد الغفار حسن حفظہ اللہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عظمت حدیث کے نام سے، اس میں پرویزیوں کا رد دیا. اس طرح ایک مجلہ ہے، ایک ماہنامہ ہے جس کا نام محدث ہے، لاہور سے نکلتا ہے، حسن مدنی صاحب، عبد الرحمان مدنی صاحب ان کی صدارت میں. یہ محدث جو ماہنامہ رسالہ ہے، اس کا ایک خاص نمبر منکرین حدیث کے رد میں شائع کیا گیا، اور میرے خیال میں سب سے بہترین جو ہے یہ کتاب ہے جو پرویزیوں منکرین حدیث کے رد میں اردو میں. فی الحال مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، انہیں بتائیں کہ ایک دو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی اطاعت فرض کی ہے، حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر اپنے ذہن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر وہی نتیجہ ہوتا ہے جو جس میں خارجی جو ہیں وہ گرے ہیں، معتزلہ جس گڑے میں گرے ہیں، یا دوسرے گمراہ فرقے. مثلا دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، وخروا لہ سجدا. اللہ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے تھے، سجدے میں گر گئے تھے. اب حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، آپ نے منع کیا سجدہ کرنے سے انسان کو، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت اپنے خاوند کو سجدہ کرے، بیوی اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اب اگر ایک آدمی پرویزی کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو حدیث نہیں مانتا ہوں، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، اور وہ کہتا ہے سجدہ کرنا انسان کو جائز ہے، تو شرک کا دروازہ اس نے کھول دیا، کیونکہ سجدہ تعظیمی سے آگے جب بات بڑھے گی سجدہ عبادت بنے گی. اسی طرح دوسری مثال دیکھ لیں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتۃ او دما مسفوعا الی آخر آیہ. خلاصہ یہ کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے اوپر جو وحی نازل کی گئی ہے تو چار چیزیں میں حرام پاتا ہوں، جن میں ایک مردار ہے، ایک اس میں ایک جو ہے غیر اللہ کا ذبیحہ ہے، خون ہے، ایک خنزیر کا گوشت. اب یہ اور چیزیں مثلا کتا، اس کا حرام ہونا، درندوں کا حرام ہونا، گدھوں کا حرام ہونا، یہ قرآن میں کوئی نہیں. تو ایک آدمی کہے کہ ہاں جی یہ تو کتا بھی حلال ہے گدا بھی حلال ہے کیونکہ حدیث میں آیا, قرآن میں تو نہیں آیا, حدیث تو قرآن کے خلاف. میری حضروں میں ایک آدمی سے بات ہوئی نا پرویزی سے, وہ کہتا تھا کہ ہاں جی کتا حلال ہے. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے, آپ کے لیے تلاش کرتے ہیں, شاگردوں کو بھیجتے ہیں, کوئی کتا لے آئے کھائے آپ. وہ کہتا نہیں مجھے مرغ کھلاؤ. میں کہتا بھائی تم ظالم, تو کہتا ہے کہ کتا حلال ہے اور پھر جو ہے اس کو کھاتا بھی نہیں. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کل من حرم اللہ من کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی, کہہ دو کہ اللہ نے جو خوبصورتی بندوں کے لیے نکالی اس کو کس نے حرام کیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا حرام, حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں کی مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت ہے. اب ایک اور ریشم مردوں کے لیے حرام, تو ایک آدمی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو سونا ڈال سونا پہنوں گا, سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں ڈالوں گا, ریشم کا لباس پہنوں گا, عورتوں کا لباس عورتوں کا وہ پھولدار چھیٹ والا لباس وہ پہن کا پھرتا ہے عورتوں کا بالکل بس. اور وہ کہتا ہے کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج العبادی, تو کیا اس کی بات یہ صحیح ہوگی؟ تو انہیں کہیں کہ آپ یہ یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ بتا دیں انہیں کہ قرآن پاک کی تشریح حدیث سے ملے گی. یہ تو خوارج اور معتزلہ اور گمراہ فرقے جو تھے حدیث کو رد کرنے والے. اسی طرح ایک اور مثال بھی سن لیں, قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم المیتہ, تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا ہے. اب قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے, اور مردار اسے کہتے ہیں جس کو ذبح نہ کیا جائے. اب سمندر سے جو مچھلی پکڑتے ہیں پانی سے دریا سے, اس کو کوئی ذبح نہیں کرتا, وہ مردار ہوتی ہے اور اس کو مسلمان کھاتے ہیں, تو اس کا حلال ہونا حدیث میں آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میتت البحر حلال, سمندر کا مردار حلال ہے یعنی مچھلی حلال ہے. تو اب اگر حدیث کو رد کریں گے تو پھر مچھلی کو حرام قرار دینا پڑے گا, کتے کو حلال قرار دینا پڑے گا, انسان کو سجدہ جائز قرار دینا پڑے گا, وغیرہ وغیرہ. تو تفصیل کے لیے جو ہے آپ وہ کتابیں دیکھ لیں, خاص طور پر محدث کا جو وہ ہے خاص ایڈیشن جو پرویزیوں کے رات میں انہوں نے شائع کیا ہے, اور محدث لاہور سے یہ سارا نکلتا ہے, غالباً انٹرنیٹ پر بھی وہ ہوگا, مجھے تو اس کا نام وہ یاد نہیں ہے پورا پتہ وغیرہ. تو آپ جو ہے منگوا کر پڑھ لیں, اس طرح اور بھی کتابیں.
ایک اور بات عمران بھائی, کے قرآن مجید کی آیت ہے عزب اللہ مستانی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تو جو بھی منکرین حدیث آپ کو ملے تو آپ اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے, تو اسوہ حسنہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے تو نہیں ملتا. تو پھر ہم اس آیت کی تکمیل کے لیے کیا کریں گے؟ ظاہری بات ہے حدیث کو پڑھیں گے تب ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ملے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے, یہ تو اس پر وہی ہے جو نازل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس بات کا بھی جواب آپ کو کوئی منکرین حدیث نہیں دے سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ہر عمل جو ہے وہ جو اہل سنت ہے ان کے نزدیک جو ہے سنت ہے اور حدیث ہے. تو یہ اس بات کو وہ جو ہے کس طرح وہ یعنی کہ رپلائی کریں گے. تو یہ نیکسٹ بھائی جو ہیں ان کا جو ہے میں ان کو مائک دیتا ہوں, آپ تشریف لیں مائک پہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب میرے ایک دوست ہیں, ان کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ادھر یو کے میں رہتے ہیں, ان کی وائف کا بھی نگاہ لگ گیا ہے, لیکن وہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال کرتے ہیں. ابھی اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اپنی وائف کو یہاں بلانا چاہتے ہیں, لیکن ان کے جو والدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں ہماری خدمت کے لیے. تو وہ اس بارے میں بہت پریشان ہے کہ کیا کروں میں, اگر بیوی بی کو لے کر جاتا ہوں تو یہ نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو, وہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں پلیز کوئی اس کو مشورہ دیں کہ حدیث کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق کہ کیا کرے وہ بھائی, جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بارے میں مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو والدین کی اطاعت بھی فرض ہے, ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, اور بیوی کے بھی حقوق ہیں,
این ممکن ہے کہ وہ آدمی جو ہے بیوی کے بغیر رہ نہ سکتا ہو، وہ یعنی مختلف جو ہے انسانی ضروریات ہیں، آدمی جو ہے وہ خود جانتا ہے، تو اس لحاظ سے کہ خود احتیاط کریں، کوشش کریں کہ ان کے والدین ہوں ناراض نہ ہوں. اگر وہ یعنی بیوی کے بغیر رہ نہ سکے تو ظاہر ہے مجبوری ہے، کیونکہ یہ والدین کا جو اس کو بیوی کو روکنا ہے، یہ یعنی شرعی لحاظ سے کوئی ایسا حکم نہیں کہ یعنی اس پر ضروری ہو. دوسرا یہ کہ والدین اگر بہت زیادہ بیمار ہیں، بہت مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے اخلاقی طور پر کہ وہ اپنی بیوی کو ان کے پاس ہی رکھیں، بلکہ خود بھی رہیں اور والدین کی خدمت کریں. لیکن اگر والدین صحت مند ہیں اور بس یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گھر میں کھانا وغیرہ پکا کر ان کو دے، ان کی خدمت کرے، اور یہاں یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں باہر جب ہوں گے ان کی بیوی ان کے پاس ہو ان کی خدمت کرے، تو یہ خود احتیاط کریں. بہرحال کوشش کریں کہ والدین وہ ناراض نہ ہوں. یہ دونوں باتیں مد نظر رکھ کر ہی خود ہی وہ احتیاط کریں گے. ہم اس بارے میں کوئی خاص فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ اس بارے میں کوئی خاص حدیث ہے ہی نہیں.
ریاست انڈرسکور ٹو بھائی، میں آپ کے لیے مائک چھوڑتا ہوں. آپ آج
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج لو دعوت بریانی بھائی آپ کا ٹرن ہے، تو آپ آ جائیں، اس کے بعد پھر ریاست بھائی ان شاء اللہ. تو دعوت بریانی آپ آ جائیں اوپر، پلیز سوال کر لیں. ریاست بھائی آپ آ جائیں، آج لو دعوت بریانی میرے ہر مزاق کے موڈ میں ہے، تو آپ آ جائیں ریاست بھائی اوپر پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بات ٹھیک آ رہی ہے؟ شک کا میرا کہا رہی ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے کے پڑھنے کے بارے میں شیخ البانی نے اپنی کتاب الصلاۃ میں ایک حدیث پیش کیا کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی لازمی نہیں ہے. تو جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اگر آپ بتا سکیں کہ وہ حدیث ضعیف کیوں ہے. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریاست انڈرسکور ٹو بھائی، آپ کی وائس جو تھی نا وہ بہت زیادہ اس میں شور تھا، تو آپ ٹیکسٹ کے اندر کوسچن بتا دیں. آپ نے تھوڑا سا اتنا سمجھ آیا کہ کوئی حدیث ضعیف تھی، تو کون سی حدیث ضعیف تھی؟ وہ صلاۃ الرسول میں آپ شاید بتا رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ ٹیکسٹ میں بتا دیں پلیز. مجھے پی ایم کر دیں یا پھر ویسے ٹیکسٹ میں ادھر روم میں لکھ دیں، اس کا پھر جو ہے شیخ صاحب جو ہے جواب دیتے ہیں. آپ جلدی لکھ دیں تاکہ پھر یا پھر آپ عمر الکشمیری، ان کا بھائی کا کوسچن میرے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آپ کو آپ کی ٹرن پہ جو ہے جواب دیا جائے. تو انہوں نے یہ کوسچن کیا ہے کہ تقلید فار عامی، عامی کے لیے تقلید کے بارے میں کیا
سوال یہ ہے کہ عامی یعنی عام انسان، اس کے لیے تقلید کا کیا مسئلہ ہے؟ تو تقلید کے بارے میں یہ ہے کہ تقلید کہتے ہیں بغیر دلیل کے، من غیر حجت ولا دلیل، بغیر حجت کے بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کی بات ماننا جو نبی نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت ویسے کسی شخص کی بات کو آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے مان لینا، تسلیم کرنا، یہ تقلید کرتا ہے، جس کا میں نے تفصیل سے ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں جو تقلید کے بارے میں میں نے لکھی ہے. اور یہ کتاب ہمارے رسالے الحدیث میں قسطوار چھپ رہی ہے، تین قسطیں اس کی، دو تین قسطیں چھپ چکی ہیں. اس کے بعد یہ عرض ہے کہ عام آدمی، عامی جاہل، اس کے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس کے لیے یہ بالکل حلال نہیں کہ وہ تقلید کرے. تقلید تو ایک غلط چیز ہے، بے دلیل والی بات. اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام وقی کی کتاب الزہد میں، ابو داود کی کتاب الزہد میں، ابن عبد البار کی کتاب الجامع میں، اور ابن حزم کی الاحکام میں یہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اما العالم فان اهتدى، اگر عالم ہدایت پر بھی ہو، سیدھے راستے پر بھی ہو، فلا تقلدوه دینکم، اپنے دین میں اس کی تقلید نہ کرو.
تو اور شیخ مقبل رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں پر رد کیا ہے, وہ یمن والے جو شیخ مقبل تھے جو عامی کے لیے تقلید کو جائز قرار دیتے تھے. شیخ مقبل فرماتے ہیں کہ والذین یبیحون التقلید للعامی, وہ لوگ جو عامی کے لیے تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں, نقول لهم این الدلیل, ہم کی پوچھتے ہیں کہاں ہے دلیل. عام آدمی جاہل آدمی جو ہے ان پڑھ آدمی, اس پر یہ فرض ہے یہ لازم ہے کہ وہ دین کا مسئلہ علماء سے پوچھے. اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. اب یہ عامی یہ جاہل اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل ذکر سے پوچھے, علماء سے پوچھے, کتاب و سنت کے علماء سے پوچھے, اور اس پر اسے یہ بھی چاہیے کہ وہ جب پوچھے تو کتاب و سنت کی کا سوال کرے, وہ کہے کہ اللہ رسول کی بات مجھے بتائے, کتاب و سنت کی بات بتائے. اب یہ کہنا کہ ان پڑھ آدمی وہ تقلید کرے یا اس کا عالم سے مسئلہ پوچھنا تقلید ہے, یہ بات غلط ہے. یاد رکھیں کہ عامی کا مولوی صاحب سے عالم سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. اصول فقہ میں بھی لکھا ہے کہ ورجو العامی الی المفتی لیس من التقلید, عامی کا مفتی سے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہے. مسلم و ثبوت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا, مثال کے طور پر ایک عامی ایک ان پڑھ آدمی اگر وہ یونس نعمانی سے, ایک دو بندی ہے مناظر, اس سے جا کر مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ سب مسئلہ بتاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ یونس نعمانی کا مقلد بن گیا ہے, یہ یونس ہی ہو گیا ہے, وہ حنفی کا حنفی رہتا ہے, وہ دیوبندی کا دیوبندی ہی رہتا ہے. اسی طرح اور بھی قیاس کر لیں تو تقلید عامی کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے. جس طرح امام ابن حزم کہتے ہیں التقلید و حرام, تقلید حرام ہے, کسی کے لیے بھی جائز نہیں, نہ عالم کے لیے نہ عامی کے لیے. بس عامی کا یہ کام ہے کہ وہ علماء سے, علماء اہل سنت سے, قرآن اور حدیث کے علماء سے, اہل حدیث علماء سے مسئلہ پوچھے, کتاب و سنت کا مسئلہ پوچھے, اس پر عمل کرے, بس یہ اس کا کام ہے.
یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کیا اپنا بھائی کیا نام ہے ان کا, انہیں ٹیکسٹ میں میسج لکھا ہے, سب نے سوال میسج کیا ہے, تو ان کا جواب میرے خیال میں اگر آپ دینا چاہتے پہلے تو وہ بھی دے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اگر کسی کے باپ جو ہے نا والد صاحب اپنا حق نہیں ادا کر رہا ہو اپنی وائف کا, تو مطلب اس کے بارے میں کیا ہے, کیا اس کی جو اولاد ہے اس کو منع کر سکتے یا اس کو کچھ کہہ سکتے کہ نہیں, اگر یہ ابیوز تقریباً اگر 40-30 سال تک جاری ہو اور ابھی اور نہیں روکتا ہو تو کیا اس کو حق ہے ان کی اولاد کو کہ اس کو روکے, اگر مطلب باتوں سے نہیں تو جبر سے روک سکتے کہ نہیں روک سکتے. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر. تو عمر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی, غالباً ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں. اگر مرد مجاہد بھائی آپ آواز سن رہے ہیں تو ٹیکسٹ میں کچھ لکھیے پلیز. مرد مجاہد بھائی اگر آپ آواز سن رہے ہیں تو ٹیکسٹ میں لکھیے پلیز. میرے خیال میں یا تو پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں تو باؤنس اینڈ باؤنس کرنا پڑے گا, ایک منٹ لیجیے پلیز, میں ان کو ذرا باؤنس اینڈ باؤنس کر دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پلیز ذرا ٹیکسٹ کو چھوڑیے گا آرام سے تھوڑی دیر کے لیے. عمر بھائی ابھی آگے ہوئے ہیں تو وہ آ رہے ہیں, ایک منٹ آ گئے ہیں. مسلم شیخ صاحب آ چکے ہیں ماشاء اللہ روم کے اندر, تو تشریف لائیں. آپ بھائی نے جو سوال پوچھا تھا ہٹک بھائی نے, پہلے ان کے سوال کا جواب دیجیے گا شیخ صاحب, اور اس کے بعد پھر ریاست بھائی نے یہ سوال جو لکھا تھا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے ایک حدیث پیش کی ہے اپنی کتاب و صلاۃ کے اندر, کہ یہ ضروری نہیں لازمی نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے امام کے پیچھے پڑھنے, یعنی یہ امام کی پڑھی ہوئی مقتدی کے لیے بھی کفایت کرتی ہے. تو لکھتے ہیں تو یہ حدیث ضعیف کیوں ہے, اگر آپ بتا سکیں پلیز تو اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کہ پہلے خٹک بھائی کا جو سوال آپ نے سنا ہے اگر تو وہ جواب دیں گے, اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ والا جو سوال ہے اس کا جواب, اس کے بعد میں ریٹرن ہوگی ان شاء اللہ.
پھر میں سوال کروں گا. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے والد صاحب جو ہے نا مطلب ضدی ہو اور جو ہے نا گھر میں بہت سخت ہو اور خاص کر اپنی وائف کے ساتھ اور اس کے بچے مطلب اتنے جوان ہوئے ہوں کہ ان کے بھی بچے ہو نواسے بھی اس آدمی کے اور ابھی تک وہ اسی طرح کر رہا ہو اور اس کے باقی اعمال بھی مطلب صالح نہیں ہو لیکن مسجد میں سب سے پہلے جو ہے نا پہلی صف میں بیٹھا ہو اور اس کے اعمال باقی دنیا کو پتا ہو کہ یہ کیا کر رہا ہے, تو ایسے شخص کو جو ہے نا مطلب سختی سے اگر وہ اب پہلے تو یہ کہ باتوں سے منانا چاہیے, اگر باتوں سے نہیں ماننے تو پھر اسے سختی سے جبر سے منع کرنا چاہیے کہ نہیں, کہ اس کے بارے میں کیا سوال ہے. یہ میرے دو تین دوست بھی اور میرا بھی اپنا بھی یہ سوال ہے. جزاک اللہ خیر.
یہ پہلی صف والی بات ہے, یہ نہیں ہنسا دیا مرد مجاہد بھائی کو. تو اس میں یہ ہے نا کہ اگر یہ آپ نصیحت والی بات اس کے اولاد کے ساتھ آپ متعلقہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد کیا کرے نا, تو اولاد جو ہے وہ اصل طریقے اچھے طریقے سے والد کو تنہائی میں نصیحت کرے, اس کے دوستوں کو بھی کہے, وہ جب اگلی صف میں جا کر بیٹھا وہاں کوئی دوست بھی ہوگا انہیں بھی کہے کہ وہ ان کے والد کو سمجھائے, اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر سختی نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے دعا کرے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد مغرب تک وہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے والد کو ہدایت دے, یہ جو سختی کرتا ہے یہ جو ظلم کرتا ہے اس سے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما. اور خاص طور پر ایک دعا بھی حدیث میں آتی ہے, اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیتی بیدک ماذن فی حکم, یہ لمبی دعا ہے, یہ دعا بھی پڑھے اور اثر سے لے کر مغرب تک دعا بھی کرے, یہ بھی پڑھے اور تلاوت بھی کرے, اللہ سے دعا کرتا رہے, تو اے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دے. سختی نہیں, اولاد سختی نہیں کر سکتے, ہاں جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ ذرا تیز لہجے سے بات کر سکتے ہیں اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ جنگ جھگڑا ہو جائے گا, تو اولاد جو ہے وہ اپنے والد کے ساتھ سختی نہیں کر سکتی, ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ وہ سختی کریں. اب جو دوسرا جو سوال ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات, کہ جس آدمی کا امام ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے, یہ حدیث شیخ البانی نے لکھی ہے اپنی کتاب ارباء الغلیل میں اور اس کو حسن قرار دیا ہے, اور صفت الصلاۃ النبی بھی لکھی ہوئی جس طرح کے سوال کیا ساتھی نے. تو اس میں یہ ہے کہ میرے استاد جو تھے ہمارے شیخ سید بدیع الدین راشدی سندھی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی اس حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے, اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں لکھا ہے کہ اس حدیث کی بہت سی سندیں اور ساری کی ساری ضعیف ہے, معلوم کلھا معلولہ, اور اس کے علاوہ اور بھی علماء نے اس پر بات کی. تو میں آپ کو اس کی کچھ دو چار سندیں میں بتا دیتا ہوں. اس کی بعض تو سندیں ہیں جس میں متروک راوی ہیں, مجہول اور متروک راوی ہیں, لیکن اس کی جو سندیں سب سے بہترین سمجھی جاتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو موتا امام محمد والی, امام محمد کے نام سے موتا جو ہے محمد بن حسن شیبانی والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ نے خبر دی ہے اس کو فلاں ہے, اور وہ آگے جابر سے بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں من کان لہ امام. تو یہ جو روایت ہے اس میں پہلا راوی جو محمد بن حسن شیبانی ہے یہ کذاب راوی ہے. امام یحیٰ بن معین کہتے ہیں کہ محمد بن حسن شیبانی جہمی ان کذاب, اور اس کے حالات میں نے لکھے ہیں النصر ربانی ایک مضمون میں جو کہ چھپ چکا ہے ہمارے رسالہ جو مجلہ ہے الحدیث مانامہ جو ہم نکالتے ہیں حضروں سے, اس میں وہ چھپ چکا ہے. تو یہ پہلی سند میں کذاب راوی ختم ہوئی. دوسری سند وہ مسند احمد سے بیان کی جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ حسن بن صالح ہن ابی زبیر ان جابر, یہ دوسری جو سند ہے اس میں حسن بن صالح اور ابو زبیر کے درمیان ایک راوی ہے جس کا نام جابر جوفی ہے, جس طرح کہ مسند احمد کے دوسرے نسخوں میں, اور یہ کذاب راوی ہے, یہ روایت بھی ختم ہوئی, اور اس میں ابو زبیر راوی مدلس بھی ہے, اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. تیسری جو سند پیش کی ہے ہمارے انفی بھائیوں نے اور شیخ البانی نے ذکر کی ہے وہ مسند احمد بن منیع سے ہے. مسند احمد بن منیع میں یہ لکھا ہے کہ سفیان سوری اور شریک قاضی بیان کرتے ہیں, آگے موسیٰ بن نبی عشر
تو یہ روایت اس میں دو راوی مدلس ہیں، سفیان ثوری بھی اور شریک القاضی بھی، اور روایت مؤنث ہے، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے بشرطے کہ احمد بن منیع کی کتاب میں مل جائے، ابھی تک تو احمد بن منیع کی کتاب ہی ملی نہیں. تو یہ ساری ضعیف سندیں ہیں. شیخ الوانی نے ان ضعیف سندوں کا ضعیف ہونا تسلیم کر کے بہت سی سندوں کو حسن لغیری حسن کے درجے تک پہنچا دیا ہے، لیکن ہماری تحقیق میں یہ روایت ضعیف ہی ہے، یہ حسن کے درجے تک نہیں پہنچتی، اور حسن لغیری جو ہے یہ بذات خود حجت نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے الحدیث میں لکھا ہے، اور جیسا کہ ابن القطان الفاسی اور حافظ ابن حجر کی تحقیق ہے کہ حسن لغیری روایت حجت نہیں ہے. تو خلاصہ یہ اس لمبی گفتگو کا کہ من کان الو امام والی حدیث ضعیف ہے، پکی ضعیف ہے، اس کو صحیح قرار دینا یہ غلط ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی حسن ہوتی تو پھر اس کا مفہوم یہ تھا کہ فاتحہ کے علاوہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، کیونکہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مقتدی اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. اور اس وجہ کہ میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ امام بخاری کی کتاب جزء القرات اس کی میں نے تحقیق مکمل کر لی ہے اللہ کے فضل سے، اس کے عربی متن کی بھی تحقیق مکمل کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ماسٹر امین اوکاروی دیوبندی اس پر میں نے تفصیلی رات لکھا ہے. یہ تقریباً 300 یا اس سے زیادہ صفحوں میں یہ کتاب ہو اب چھپنے والی ہے انشاءاللہ، کل پرسوں میں اس کا آخری پروف دیکھوں گا انشاءاللہ لاہور جا کر، تو ممکن ہے اسی مہینے چھپ جائے. مکتبہ اسلامیہ لاہور سے یہ کتاب چھپنے والی ہے، اور اس میں بھی اس حدیث پر بھی میں نے بات کی ہے اور اپنے بھی دلائل لایا ہوں، اور خاص طور پر یہ مناظرانہ کتاب ہے، اگر عمر صدیق بھائی سن رہے ہیں تو ان کے لیے یہ انشاءاللہ یہ کتاب بڑی مفید رہے گی. السلام علیکم.
شیخ صاحب ایک میں بھی سوال کر لوں، یہ حسن لذات ہی اور حسن لغیر ہی جو ابھی آپ نے ذکر کیا نا، تو اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی
یہ چند باتیں جو ہیں یہ پھر میں آپ یہ سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ حدیث کی دو قسمیں، ایک صحیح اور ایک ضعیف. آگے صحیح کی دو قسمیں ہیں، ایک صحیح اور ایک حسن. آگے صحیح کی دو قسمیں ہیں، صحیح لذات ہی صحیح لغیری. اور آگے حسن کی بھی دو قسمیں کی ہیں متاخرین نے، ایک حسن لذات ہی اور حسن لغیری. یہ حسن لغیری روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس کی ساری سندیں ضعیف ہوں، یہ سند بھی ثابت نہیں، وہ بھی ثابت نہیں، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ اس میں تدلیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ضعیف سندیں مل کر کچھ نہ کچھ تو بن جاتا ہے، یہ ہے حسن لغیری. تو حسن لغیری ضعیف بھی رہتی ہے، ساری ضعیف مان کر کچھ بھی نہیں بنتا ہے. اب حسن لذاتی یا صحیح لذاتی اور صحیح لغیری، یہ وہ روایتیں ہیں جو سورہ حدیث کی روشنی میں صحیح ہیں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ تدلیس کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، چونکہ یہ اصول حدیث کی بات ہے تو اس میں ممکن ہے کہ عام ساتھی اس کو نہ سمجھتے ہوں. تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ راوی اپنے شیخ سے ایک روایت بیان کرے جو اس نے سنی نہ ہو، لیکن ایسے الفاظ بیان کرے جس میں یہ لوگوں کو شبہ پٹا ہو کہ اس نے سنی ہوگی. تو اگر ایسا کوئی راوی ہو جس کو یعنی مختصر یہ کہ جس کو محدثین کہنا یا مدلس ہے، تو ایسا جو راوی بھی ہو اگر بخاری مسلم کے علاوہ اس کی حدیث ہوگی تو اس کے نام کے بعد اگر عین نون عن عن لکھا ہوا ہو تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں آپ. ہمارا مجھے یاد آیا لطیفہ کو ہمارا ایک دوست ہے نا، اسے ایک دیوبندی نے کہا کہ میں زبیر سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. تو خیر انہوں نے کہا میرے ساتھ بات کر لو. تو اس کے ساتھ جب بات ہوئی تو اس نے جب حدیث پیش کی نا رفعی دین نہ کرنے والی، تو ہمارے ساتھی نے کہا جو اتنا پڑھا وہ بھی نہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تو سفیان ثوری ہیں اور مدلس ہیں اور روایت عام سے. وہ بیچارہ دیوبندی پریشان ہو گیا، وہ بھاگا. اس نے کہا کہ میں جی تحقیق کر کے آؤں گا، استاد سے پوچھوں گا. پھر وہ تحقیق ہوتی رہی. تو یہ بہرحال حسن لغیری ضعیف حدیث ہی ہے، اس کی ایک قسم ہے حسن لذات ہی یا صحیح روایت حجت ہے، اور حسن لغیری تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے اس لحاظ سے، نہ حنفی نہ شافی، کہ جب بھی کوئی روایت پیش ہو کرے کوئی مخالف ہو تو اس کی روایت کو ضعیف قرار دے کر وہ پھر خاموش ہو اس کو کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہاں اس کی اور بھی سندیں ہیں، جیسا کہ امام ابن کثیر نے اختصار علوم الحدیث میں لکھا ہے.
ابو اسماعیل بھائی آپ آلے مائک میں چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ہمارے بھائی لکھ رہے ہیں شیخ صاحب کے جو امام جو ہے وہ اتنی اسپیڈ سے جمبو جیٹ کی رفتار سے پڑھاتا ہو نماز، اور وہ ٹائم ہی نہ دے آدمی کہنے کا، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کا یہ سوال ہے. کہ جو امام جو ہے وہ وقت میں دے آمین کہنے کا, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے. اس میں میں نے ساتھیوں کو لطیفہ بھی سنایا ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ گئے تھے ابھی تقریباً دو ہفتے واپس آئے پاکستان سے, ان کو اتفاق ہوا حمید گاؤں میں جانے کا, تو کہتے ہیں قدرتی جب میں نماز پڑھنے چلا گیا وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو رشتے دار تھے میرے جن کے یہاں میں گیا تھا, تو دیکھا کہ قاری چانہ وہاں نماز پڑھا رہے تھے. تو خطۂ خیر جب اس نے قرار کی تو میں نے جو زور سے کہا آمین کہہ رہا تھا میں, تو دوسری رکعت میں وہی ہوا, اس نے کیا کیا وہ کھڑا ہی نہیں ہوا, فوراً اس نے جو دھوم میں سورہ فاتحہ ختم کی فوراً جو ہے اس نے کوئی سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کر دی, یہ مجھے ٹائم نہیں دیا جان بوجھ کر. تو کہتا ہے میں نے دوران اس کے جو ہے بڑی اچھی آواز سے پھر کہا آمین, تو کہتا ہے میں تو چلا گیا نماز پڑھ کے, تو بعد میں ہمارے رشتے دار تھے تو ان سے لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کون تھا, انہوں نے کہا بھائی ہمارا رشتے دار تھا, تو انہوں نے کہا چند سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے, تو کہتا ہے نہیں ہاں جی حدیث ہیں چھوڑو ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ بات کیا کریں, بس ان کو چھوڑو ان کے اپنے ہاتھ پر رہنے دو, یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. تو اسی سلسلے میں اس بھائی نے بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کوئی امام جو ہے وہ اتنی رفتار سے پڑھتا ہے کہ وہ موقع ہی نہیں دیتا آمین کہنے کا تو کیا کہنا چاہیے. اور میرا یہ سوال تھا کہ جسے ہم کہتے ہیں جو حدیث کا منکر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو منکر حدیث ہے, یہ ہمارے جو بھائی ہیں حنفی چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو, ظاہر ہے کہ یہ بے شمار صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں چاہے وہ ہیرے بہانے سے ہی کرتے ہوں ہیرے ارجت کر کے, تو اس سلسلے میں یعنی کیا یہ حکم ملتا بھی لگتا ہے, کیا یہ بھی منکرین حدیث ٹھہرتے ہیں کہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں اکثر اور بیشتر, یہ دیکھتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں کہ انصاف کی بازی ہے خدا رتی بازی ہے کہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے امام نے اس حدیث کو نہیں لیا, تو اس سلسلے میں تھوڑی سی بات فرما لیں. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہ اگر امام یعنی آمین کا ٹائم نہ دے یا یعنی اس طرح نماز میں غلطی کرے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری کی یصلون لکم تمہیں نماز پڑھائیں گے امام, فین اصابوا فلکم ولہم اگر وہ صحیح پڑھائیں گے تو ثواب تمہیں ملے گا اور انہیں بھی, وین اخطاؤ اور اگر وہ غلطیاں کریں گے فلکم و علیم ثواب تمہیں ملے گا گناہ انہیں ملے گا. اب اگر کوئی صحیح العقیدہ امام کوئی سلفی صحیح العقیدہ حدیث امام نماز پڑھاتا ہے اور وہ امین کا وقت نہیں دیتا بس پڑھتا ہی نہیں اور اس طرح نماز صحیح نہیں پڑھاتا, تو اگر کسی اتفاق ہو جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو وہ آدمی جو ہے اس کی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی, لیکن آئندہ اجتناب کرے ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھے جو کہ نماز سنت کے طور پر. تو رہا مسئلہ وہ اس آدمی کا جو کا جس کا عقیدہ ہی غلط ہے, جو علی کو مشکل کشا سمجھتا ہے وحدت وجود کا قائل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا سمجھتا ہے جس طرح دیوبندی بریلی سمجھتے ہیں, تو ایسے آدمی کے پیچھے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے, اس لیے جو ہمارے ساتھی گئے ہیں اس نے وہاں پر اس کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے, اگر پڑھ لیں تو پھر نماز دہرائیں. دوسرا یہ جو سوال ہے اپنے مجاہد بھائی کا کہ حدیث کا انکار کرنے والے منکر حدیث ہیں تو یہ حنفی جو ہے انکار کرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ حنفیوں کی قسمیں ہیں, ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں نہیں مانتے غلط ہے کوئی یہ منکر حدیث ہے, ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جاہل ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی قرآن حدیث ہی بیان کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہلِ حدیث جو ہیں یہ سلفی اہلِ حدیث یہ غلط بیان کرتے ہیں یہ حدیث کے مخالف ہیں یہ حدیث نہیں مانتے, اب وہ بیچارے جاہل ہیں ان کے اوپر منکر حدیث کا فتویٰ نہیں لگے گا یہ جاہل ہے. بعض اس طرح کے جو لوگ تعویل کرتے ہیں مثلا کہ کوئی اگر حدیث آپ نے پیش کی اس کو ضعیف قرار دے دیا اس نے یا منسوخ قرار دے دیا تعویل تو یہ بھی منکر حدیث نہیں بنے گا, تو ان کی مختلف قسمیں ہیں, ان میں کوئی جاہل ہے کوئی مجتہد مفتی ہیں کوئی بدعتی ہیں کوئی گمراہ ہیں کوئی منکر حدیث ہیں, تو ان کے مختلف درجے کریں. عام طور پر جو ان کے مولوی حضرات ہیں وہ عام طور پر تو ہم نے منکر حدیث ان کو پایا ہے لیکن عوام میں اچھے لوگ بھی ہیں, کئی ایسے لوگ آدمی ہیں جن کو جب دعوت پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے چونکہ قرآن حدیث کو ماننے والے ہوتے ہیں تو دعوت ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں لبیک کہتے ہیں, تو اس لیے ہم سب لوگوں مر تو فتویٰ نہیں لگا سکتے, لیکن منکرین حدیث جو ہیں وہ تو اعلانیہ حدیث کا انکار کرتے ہیں, تو ان میں سے بھی جو آدمی چاہے وہ مولوی ہے یا عوام میں سے اگر اعلانیہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے میں حدیث نہیں مانتا میں اپنے امام کی بات مانوں گا یہ وغیرہ وغیرہ, تو یہ شخص منکر حدیث ہی ہے, یہ بہت بڑا گمراہ ہے. ابو اسماعیل بھائی آپ آ جائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو. تو جب انسان عمل کرتا ہے تو کیا ایسا کوئی کرائک ایریا اس کے لیے ہے کہ اس کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور اس میں اخلاص ہے؟ یعنی کہ اس کو کیسے پتا چلے کہ میری نیت میں اخلاص موجود ہے اس کام میں؟ اور ایک دوسرا چھوٹا وہ جو خٹک بھائی نے سوال پوچھا تھا والدین کے حوالے سے، تو آپ نے جواب تو دے دیا، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ایک اور سوال آتا ہے کہ اگر آپ کے والدین ہیں، ایک جو کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس میں ایک طرف والدہ ہے اور دوسری طرف والد ہیں، اور آپ کو ان میں سے ایک ہی کی بات ماننی ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے اوپر دونوں کا حق ہے اور اب وہ دونوں مخالفت کر رہے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سلسلے میں جو بنیادی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی کام کرتا ہے نیکی کا، وہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اس میں شرک، بدعت، کفر اس میں ملوث نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. اس کے بعد آدمی اپنے آپ کو ریا سے بچاتے ہوئے کام کرے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو پھر یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. یہ اچھی بات ہے کہ اس آدمی کو، یعنی اس کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں. اگر وہ آدمی اہل حق میں سے ہے، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے اور یہ تصور آتا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر اخلاص ہے، اخلاص نیت ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول بھی کریں گے بلکہ کئی گنا ثواب دیں گے. دوسرا یہ کہ اگر ایک طرف والد ہو، دوسری طرف والدہ ہو، اور مسئلہ اجتہادی ہو، تو مسئلہ اگر اجتہادی ہو، کتاب و سنت کے خلاف مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں والدہ کو ترجیح حاصل ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، تو آپ نے فرمایا امک تین دفعہ، کہ ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ، ماں کے ثم اباک، پھر آپ نے فرمایا پھر باپ کی، یعنی اس کے ساتھ نیکی کرو. تو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کتاب و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو ماں کو ترجیح دینی چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ کوئی غلط بات کا حکم دے رہی ہے اور باپ جو ہے اس کو کوئی نیکی کی بات کہہ رہا ہے، تو پھر باپ کی بات مانی جائے گی، کیونکہ نیکی والی بات جو ہے جو بھی کرے گا اس کو ترجیح حاصل ہے. لیکن اگر مسئلہ اجتہادی ہے تو پھر والدہ کو ہی ترجیح حاصل ہے. واللہ اعلم.
نیکسٹ بھائی، آپ کا ٹیکسٹ میں تو کچھ نہیں شاید مائک پہنا چاہتے ہیں، میں مائک چھوڑتا ہوں. پلیز.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب، میں مناظرہ دیکھ رہا تھا شیخ طالب الرحمان صاحب کا یونس نعمانی کے ساتھ، جس کا موضوع تھا مسائل منسوسہ میں بھی تقلید کرتے ہیں، جس میں آپ بھی الحمدللہ موجود تھے. تو اس کے اندر جب شاہ صاحب نے بخاری و مسلم کی حدیثیں پیش کی، تو یونس نعمانی صاحب نے اعتراض کیا کہ یہ تقی دلالت تقی ثبوت نہیں ہے. تو آپ ان مسئلوں پہ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ اس کا کیا مطلب تھا، کیا بخاری و مسلم کی حدیثیں تقی دلالت و تقی ثبوت نہیں ہو سکتی؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو علم کلام والے ہیں نا، یہ منطقی فلسفی علم کلام والے، یہ فرق کرتے ہیں، کس میں مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ چیز قطعی ثبوت ہے اور یہ دوسری چیز ظنی ثبوت ہے. قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یقیناً ثابت ہے. مثلا نا، میں جو ہے اگر میرے سامنے میرا کوئی دوست آتا ہے جس کو میں جانتا ہوں، کوئی اشتہار آتا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں، وہ میرے مجھ سے بات کرتا ہے، تو میرے لیے اس کا بات جو ہے قطعی ثبوت ہے کہ یقیناً اس نے مجھ سے یہ بات کی. اسی طرح
کچھ اور بھی یعنی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی جب دوسرے تک بات پہنچاتا ہے تو اگر وہ اس طریقے سے پہنچ جائے علم کلام والوں کے نزدیک تواتر سے تو کہتے ہیں یہ قطعی ثبوت ہوتی ہے, یعنی اس کا ثبوت یقینی ہوتا ہے. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے تو قرآن قطعی ثبوت ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں ظنی ثبوت ہو اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ یہ بات ثابت ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بات جھوٹ ہو غلط ہو. مثال کے طور پر ایک سچا راوی اگر کسی کے سامنے کوئی روایت بیان کرتا ہے تو یہ علم کلام والا منطقی فلسفی جو ہے وہ یہ سمجھے گا کہ یہ اگرچہ سچا راوی ہے اس کی بات یہ صحیح تو ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ جھوٹ ہو غلط ہو. تو اس کو کہتے ہیں ظنی ثبوت. اب یہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیثیں ظنی ثبوت ہیں, یہ جو ثقہ راویوں نے حدیثیں بیان کی ہیں جو متواتر نہیں ہیں یہ ظنی ثبوت ہیں. اگر ابوبکر صدیق ایک حدیث بیان کریں گے یہ ان کے نزدیک ظنی ثبوت ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے معاذ اللہ ابوبکر صدیق جو ہیں ان کو غلطی لگی ہو یا اگلی بات کی میں جرات نہیں کرتا ہوں. تو اسی طرح دوسرے بھی اگر ابوبکر صدیق حدیث بیان کریں یا عمر بیان کریں یا عثمان یا علی یا دوسرے صحابہ اور یا دو صحابہ یا تین صحابہ یہ سب حدیثیں ان کے نزدیک ظنی ہوتی ہیں. ظنی اس کے برعکس محدثین جو ہیں محدثین کہتے ہیں کہ اگر سچا راوی ایک روایت بیان کرتا ہے اور اس راوی کی روایت تو اصول حدیث کی روشنی میں صحیح ہوتی ہے سارے شرائط موجود ہوتی ہیں تو وہ ظنی ثبوت نہیں ہوتی بلکہ قطعی ثبوت ہوتی ہے. اگر ابوبکر صدیق ایک حدیث بیان کریں تو قطعی ثبوت ہوگی, اگر حضرت عمر ایک حدیث بیان کریں گے قطعی ثبوت ہوگی ظنی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر ان سے تابعین بیان کریں گے قابل اعتماد ثقہ تابعین تو وہ قطعی ثبوت ہوگی. اب دوسرا رہا مسئلہ اور اس بارے میں تفصیل بھی ہے, مثلا امام جو ہے ابن کثیر نے بہت سے علماء سے نقل کیا ہے محدثین سے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہیں وہ تو ان کے قطعی ثبوت ہونے کے بارے میں قرائن بھی ہیں, ایک دو تلقی بالقبول ہے امت کی اور دوسری باتیں. خیر وہ دوسری بات جو تھی قطعی دلالت اور ظنی دلالت, تو اس میں یہ ہے کہ جو چیز جو دلیل صاف صاف اپنے موضوع پر وہ موضوع بیان کرتی ہو تو اس کو قطعی دلالت کہتے ہیں. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام قرار دی گئی, ماں سے آپ نکاح حرام ہے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا, یہ قطعی دلالت یہ آیتیں. ظنی دلالت اس کو کہتے ہیں قرآن یا حدیث کی دلیل کو جس میں جس سے ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہو لیکن دوسرا مسئلہ بھی نکل سکتا ہو اس کے علاوہ, یعنی عین ممکن ہے کہ وہ مسئلہ مراد نہ ہو دوسرا مسئلہ مراد ہو تو اس کو کہتے ہیں ظنی دلالت. تو یہاں پر ان کی جو بات ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ قطعی ثبوت اور دلیل آئیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیحہ صحیح بخاری مسلم کی یہ قطعی ثبوت ہیں. ظنی ثبوت اور قطعی ثبوت ظنی دلالت اور قطعی دلالت یہ تو فیصلہ دلیل کے بیان کرنے کے بعد ہوگا لیکن اصل اختلاف یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث جو ہے یہ قطعی ثبوت ہے یہ ظنی ثبوت نہیں ہے. ظنی ثبوت کہنا ہے یہ پرویزیوں کی بات ہے منکرین حدیث کی بات ہے, تمام جو ہیں حدیث کا انکار کرنے والے اسی دروازے سے حملہ کرتے ہیں حدیث پر. تو یہ بات ہوئی تھی اور یونس امانی نے منکرین حدیث کا راستہ اختیار کرتے ہوئے صحیح حدیث کو ظنی ثبوت کہہ کر رد کر دیا تھا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ثاقب بلوانی بھائی آپ اگر آنا چاہتے ہیں آپ نے حاضر آ لیا ہے تو آپ آ جائیں, وہ ثاقب بھائی نہیں آتے تو پھر مسمی بھائی آپ آ جائیے گا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ حفظ قیامت سے متعلق جو قیامت کے لیے سفارش کرنے کی جو فضیلت آئی ہے کیا وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور وہ کیا حدیث ہے, میں وہ ضرور بیان کیجیے گا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا, آپ دوبارہ وہ اپنا سوال دہرا دیں, آواز جو ہے نا بہت گڑبڑ ہے.
جی السلام علیکم. قرآن کے حافظ کے لیے جو قیامت کے لیے سفارش کرے گا اپنے خاندان کے لوگوں کی اس طرح کی کوئی حدیث آئی ہے اور اس کی کرائی دلیل صحیح ہے, اور قرآن حفظ کرنے کے مطابق اور کیا فضیلتیں ہیں وہ بھی بیان کیجیے گا, بہت شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایسی روایت آئی ہے کہ جو قاری ہے حافظ قرآن کا وہ اپنے گھر والوں کے بارے میں سفارش کرے گا, لیکن وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. شہید والی جو روایت ہے وہ صحیح ہے جو میں نے تھی بیان میں اور آپ نے سنی بھی. فضائل وغیرہ سے حافظ قرآن کے فضائل جو ہیں آپ تو وقت نہیں ہے, آپ جو پانچ چھ منٹ باقی رہ گئے ہیں اور ساتھیوں کو سوال کا موقع دیں. یہ تو لمبا موضوع ہے قرآن کے فضائل پر, کبھی انشاءاللہ درس دے دیں گے انشاءاللہ. مصمی بھائی اور ایم اے شفیق بھائی آپ دونوں کا جو ہے جواب دیں گے, پھر ہم آپ سے جو ہے اجازت لیں گے.
السلام علیکم. اس امید کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ میری آواز سب بھائیوں تک پہنچ رہی ہوگی. شیخ صاحب میرا سوال اس طرح سے ہے کہ کچھ ممالک میں جیسے کہ کچھ یورپی ممالک ہیں اور کچھ اور ممالک ہیں جہاں پہ اہل حدیث کی مساجد نہیں ہے, وہاں پہ بریلویوں کی زیادہ تر ہیں, یہ فیصل القادری کا فرقہ اور یا شاید کہیں پہ دیوبندیوں کی بھی ہو, لیکن میں نے جہاں تک دیکھا وہ بریلویوں کی ہے. تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے لازمن بندہ جمعہ تو پھر مسجد میں ہی ادا کرتا ہے, گھر پہ تو جمعہ میرے خیال میں ہوتا نہیں. تو کیا اس حالت میں بندہ جمعہ کی نماز پڑھنے دیوبندیوں یا بریلویوں کی مسجد میں جا سکتا ہے؟ اور ایک سوال میرا یہ تھا. دوسرا سوال میرا چھوٹا سا یہ ہے کہ اسی مناظرے کے بارے میں جس سے آپ ابھی بات کر رہے تھے, یونس نعمانی صاحب نے کہا تھا کہ قرآن کی آیات جو ہوتی ہیں قطعی دلالت تو ہو سکتی ہیں لیکن قطعی اس نے کہا تھا کہ قطعی ثبوت ہو سکتی ہیں لیکن قطعی دلالت کچھ نہیں ہوتی. تو یہ بات تھوڑی سی عجیب ہے, کیا اس بات پہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں گے کہ کیا قرآن کی ہر آیت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے یا نہیں؟ تو اور میرا پہلا کوشچن پلیز ان کا جواب دے دیں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد انشاءاللہ کوئی پروگرام نہیں ہوگا, میں پھر نہیں آ سکوں کیونکہ نماز کے بعد میں نے وقت دیا ہوا ہے, میں والد صاحب جو ہیں ان کے پاس بیٹھتا ہوں, یہ مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک کا وقت میں والد صاحب کو اپنے دیتا ہوں ہمیشہ. دوسرا یہ کہ نماز جمعہ کے بارے میں نے سوال کیا ہے, تو اس میں یہ عرض ہے کہ بریلوی دیوبندی جو ہیں ان کی عقائد صحیح نہیں ہیں, ان کی بدعت کبریٰ ہے, اس بارے میں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے جو چھپا ہے, تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس لحاظ سے نماز جمعہ اگر نہ جا سکے, آپ کے مسجد بہت دور ہو اور اگر آپ دو چار ساتھی مل کر جمعہ نہ پڑھ سکتے ہو تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لے, معذور ہیں کیونکہ آپ کا حکم معذور کے حکم ہے. ان کے پیچھے جن کی بدعت شدید ہے, جن کے عقائد خراب ہیں, نماز جمعہ نہیں پڑھی رہی. دوسرا یہ کہ یونس نعمانی کا جو قول آپ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن کی آیتیں قطعی ثبوت ہیں, یہ قول صحیح ہے. قرآن کی ساری آیتیں قطعی ثبوت ہیں, اسی طرح صحیح حدیثیں جتنی ہیں ساری قطعی ثبوت ہیں. دوسرا یہ کہ قرآن کی آیتیں قطعی دلالت ہے کہ نہیں, قطعی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس آیت سے استنباط کر رہا ہے, استدلال کر رہا ہے, آیا اس استنباط و استدلال پر وہ جو آیتیں ہر لحاظ سے قطعی دلیل ہے, دلالت کرتی ہے کہ نہیں, تو اس میں جو ہے نظر ہے. کیونکہ بعض اوقات قرآن پاک کی ایک آیت میں آدمی آیت پیش کرتا ہے لیکن اپنے وہ مفہوم پر وہ قطعی دلالت نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیں قرآن کی آیت وزا قری القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون, جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے, یہ قرآن پاک کی آیت قطعی ثبوت ہے. لیکن انفی اس سے یہ دلالت لیتے ہیں, اس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی رہی. اب سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ آیت قطعی دلالت نہیں ہے, کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہو, عین ممکن ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ پر محمول ہو, مختلف اس کی تعویلات ہو سکتی ہیں. جس میں احتمال آ جائے, جس میں تعویل ہو سکے, وہ قطعی دلالت نہیں ہوتی ہے. تو یہ بات ہو یونس نعمانی کی صحیح ہے, اگرچہ کلمۃ حق اريد بها الباطل, یہ اس آدمی نے یہ بات صحیح کی ہے لیکن ارادہ جو تھا اس کا, اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا ہمارے ساتھ وہ باطل کا تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو رد کرنے کا طریقہ تھا. تو یہی بات ہے اس کی کہ یہ قول تو اگرچہ اس کا صحیح ہے لیکن اس کا موقف صحیح نہیں ہے. اگلے ساتھ سوال کریں. دوسرا کیا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ جو ہے بخاری شریف سے
حوالہ پہ دے سکتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے ان کے فضائل میں بخاری شریف سے اہل بیت کے حوالے سے حوالہ. جزاکم اللہ خیر.
بس یہ آخری سوال ہے. تو اس میں یعنی سوال کیا گیا کہ آل بیت کے فضائل صحیح بخاری سے آپ دے سکتے ہیں, تو آل بیت سے مراد کیا ہے نا؟ اگر اسے مراد حضرت حسن حسین ہے, حضرت فاطمہ, حضرت علی ہیں, تو ان کی فضائل بھی صحیح بخاری موجود میں موجود ہیں. اگر اسے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, ہماری مائیں, تو ان کے بھی فضائل موجود ہیں. میں آپ کو ایک مجھے حدیث یاد آئی ہے صحیح بخاری میں, سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آل بیت کی فضیلت میں, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ارقبو محمدن فی اہل بیتہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کے آل بیت میں, یعنی آل بیت سے محبت کرو, آل بیت سے عقیدت رکھو, اللہ کے رسول کو اس طریقے سے تم راضی کرو گے. تو ابوبکر صدیق آل بیت سے محبت کرنے والے تھے, اور تمام آل سنت آل بیت سے محبت کرنے والے, اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اگر انشاءاللہ بعد میں موقع ہو تو پھر میں حوالہ بھی آپ کو دے سکتا ہوں. بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حق بولنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے. دنیا کی یہ زندگی بس چند روزہ زندگی ہے, اور لمبی زندگی ہمیشہ والی زندگی آنے والی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث پر ہمیں ثابت قدم رکھے, اسی پر خاتمہ ہو. موت کا فرشتہ اس حال میں آئے کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے ہوں, اللہ اور رسول پر ایمان لانے والے ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھ پر بھی اور آپ تمام بھائی جنہوں نے سنا ہے, اور دوسرے جتنے صحیح العقیدہ مسلمان بھائی ہیں, رحم کرے, مجبوروں کی مجبوریاں دور کرے, بیماروں کی بیماریاں دور کرے, اپنا خاص رحم و کرم فرمائے. اسی بار میں اکتفا کرتا ہوں. اذان جیسے ہی ہوئی تو پھر ہم چلے جائیں گے. البزی بھائی آپ تشریف لیں مائک پہ, میں آپ کے مائک چھوڑتا ہوں.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ شیخ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ٹھہرے ہیں. بس وہ سوال میں کل سے ایک بریلوی کے ساتھ لگا ہوا ہوں چیٹ میں, چار پانچ گھنٹے وہ روزانہ میرا سر کھا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک نہیں ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس بارے میں برائے مہربانی بتائیں. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ شرک ہوتا تو یہ پہلی امتوں میں بھی منع ہوتا, حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں, حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, چونکہ اس وقت یہ سجدہ ہوتا رہا ہے. شرک تو اللہ نے شروع سے ہی ختم کر دیا تھا, تو چونکہ یہ سجدہ ہوتا رہا ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. اس وقت چونکہ شریعت محمدی میں منع کر دیا گیا ہے, یہ شرک نہیں ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے. جزاکم اللہ خیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان پر فتح دے اور اس بریلی بھائی کو ہدایت دے دے. تو اس میں یہ کہ سجدہ جو ہے اس کی دو قسمیں, سجدہ جو مخلوق کو کیا جاتا ہے اللہ کے سوا, اس کی دو قسمیں, یا تو سجدہ تعظیمی ہوتا ہے یا سجدہ عبادت ہوتا ہے. اب اگر سجدہ تعظیمی ہے تو یہ تو حرام ہے, یہ تو گناہ کبیرہ ہے, بالکل صحیح. اور اگر سجدہ عبادت ہے تو یہ شرک ہے. یہ مانے جو بریلی بھائی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں, یہ سجدہ تعظیمی نہیں ہوتا, سجدہ عبادت ہوتا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مشکل کشا ہے, یہ ہمارے حالات سے واقف ہے, یہ ہماری مصیبت دور کر سکتا ہے, یہ ہماری بات سنے گا, ہمارے اوپر رحم کرے گا, مال و دولت زیادہ ہو جائے گا, تو وہ اس کی عبادت والا سجدہ کرتے ہیں. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی نے سجدہ کیا تھا نا تعظیمی, یہ اگلی شریعتوں میں جائز تھا, لیکن ہماری شریعت میں یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ بات صحیح ہے. لیکن سجدہ عبادت, بزرگوں کو, نیک لوگوں کو سجدے کرنا اور یہ سمجھنا کہ مشکل کشا حاجت روائے, یہ انہیں کہیں کہ یہ جو ہے یہ شرک ہے. اور انہیں کہیں کہ اگر حرام ہے, اگر یہ گناہ کبیرہ ہے, تو پھر کیوں کرتے ہیں یہ بریلوی حضرات جو ہیں, کیوں سجدہ کرتے ہیں, اور خاص طور پر قبروں پر جا کر سجدہ کرنا, تو یہ تو صریح شرک ہے, یہ ان کی عبادت ہے. اللہ رب العزت ہمارے بھائیوں کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.